آج دل چاہا کہ حضرت شیخ الحدیث قطب الاختاب مولانا ذکی کاندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رسالہ فضائل اعمال فضائل رمضان سے حدیث شریف پڑھی جائے. ساری حدیث قیمتی ہیں, آج ان کے سارے ارشادات ہی مبارک ہیں. یہ حدیث رمضان شریف کے لیے بہت ہی بابرکت اور فضیلت بیان فرمایا اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے, اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے. شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے. پس جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے, جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں, جس سے ایسی دلاویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی. بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالاخانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا, تاکہ حق تعالی شرو اس کو ہم سے جوڑ دیں. پھر وہی حوریں جنت کے داروغا رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے. وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان مبارک کی پہلی رات. جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے, اور مالک جہنم کے داروغہ سے فرماتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے, اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توک ڈال کر دریا میں پھینک دو, کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں, کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں, کون ہے جو غنی کو قرض دے, ایسا غنی جو نادار نہیں, کون ہے جو غنی کو قرض دے ایسا غنی جو نادار نہیں, ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10,00,000 جہنم آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے. 10,00,000 روزانہ. اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں. اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو وقت تعالیٰ شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں, وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں, ان کے ساتھ ایک سب جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں, جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں, صرف 2 بازو جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو, نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو, اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں. صبح تک یہ حالت رہتی ہے. جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب پوچھ کرو اور چلو. فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور چار شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا. صحابہ رضی اللہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چار شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، استغفر اللہ، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ معافی، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو. پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے. اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا، عطا فرمانے والا اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. وارڈ کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے. تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی. میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی. اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا. آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا. میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا. میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور توسیعت تک کروں گا. بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا. بس فرشتے ایسا جو ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو آتا کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں. اللہ مجال نام نہیں، حضرت شیخ نے اس پہ جو تشریح فرمائی ہے فائدے کے تحت، وہ بھی بہت عجیب و غریب ہے، بہت قیمتی ہے. اس حدیث کے اکثر مضامین رسالے کے گزشتہ اوراق میں بیان ہو چکے ہیں، البتہ چند امور قابل غور ہیں، جن میں سب سے اول اور اہم تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت عامہ سے بھی مستثنی تھے، جیسا کہ پہلی روایات میں معلوم ہو چکا ہے، اور وہ عید کی اس مغفرت عامہ سے بھی مستثنی کر دیے گئے، جن میں سے آپس کے لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا، افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کے غلط خیال میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں برداشت کر رہے ہو, جو غیر اسلام کی بد دعائیں اٹھا رہے ہو اور اللہ کی رحمت و مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہو. میں پوچھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے مقابل کو زک دے ہی دی, اپنی مونچھ اونچی کر ہی لی, وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے جبکہ اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے اور اللہ کا مقرب فرشتہ تمہاری ہلاکت کی بد دعا دے رہا ہے. اللہ جل شانہ تمہیں اپنی مغفرت و رحمت سے نکال رہے ہیں. اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو. صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا. آج وقت ہے اور تلافی ممکن, اور کل جب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں نہ عزت و جاہت کی پوچھ نہ مال و متاع کارآمد, وہاں صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہے اور ہر حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے. حق تعالی شانہ اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ دیے نہیں چھوڑتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مفلس میری امت میں وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ آوے اور نماز روزہ صدقہ سبھی کچھ لاوے لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہے, کسی کو تومت لگا دی تھی, کسی کو مار پیٹ کی تھی, بس یہ سب دعوے دار آئیں گے اور اس کے نیک اعمال میں سے ان حرکتوں کا بدلہ وصول کریں گے, اور جب اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو اپنی برائیاں ان حرکتوں کے بدلے میں اس پر ڈالتے رہیں گے, اور پھر سنبھار کی بدولت وہ جہنم رسید ہو جائے گا, اور اپنی کثرت اعمال کے باوجود جو حسرت و یاس کا عالم ہوگا وہ محتاج بیان نہیں. وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسما دیکھے جو کہ جو منزل ب منزل اپنی محنت رائے گا دیکھے. دوسرا امر قابل غور یہ ہے کہ اس رسالے میں چند مواقع مغفرت کے ذکر کیے گئے ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت سے امور ایسے ہیں کہ وہ مغفرت کے سبب ہوتے ہیں اور گناہ ان سے معاف ہو جاتے ہیں. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ گناہ معاف ہو چکے تو اس کے بعد دوسری دفعہ معافی کے کیا معنی. اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے اگر اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو مٹاتی ہے, اور اگر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اس کے بقدر اس پر رحمت اور انعام کا اضافہ ہو جاتا ہے. تیسرا امر یہ ہے کہ سابقہ حدیث میں بھی بعض جگہ اور اس حدیث میں ابھی حق تعالی شانہ نے اپنی مغفرت فرمانے پر فرشتوں کو گواہ بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی عدالت کے معاملات ضابطے پر رکھے گئے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی تبلیغ کے بارے میں بھی گواہ طلب کی جائیں گے. چنانچہ حدیث کتاب میں بہت سے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا لہذا تم گواہ رہو کہ میں پہنچا چکا ہوں, لہذا تم گواہ رہو کہ میں پہنچا چکا ہوں. بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن بلائے جائیں گے, ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے رسالت کا حق ادا کیا, ہمارے احکام پہنچائے, عرض کریں گے کہ پہنچائے تھے. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تم احکام پہنچائے تھے, وہ کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ ڈرانے والا. تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ اپنے گواہ پیش کرو, یعنی امت نے انکار کر دیا. تو اپنے گواہ پیش کرو, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیش کریں گے. امت محمدیہ بلائی جائے گی اور گواہی دے گی. بعض روایت میں آتا ہے کہ ان سے جرح کی جائے گی کہ تم کو کیا خبر کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو احکام پہنچائے. یاد کریں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی, ہمارے رسول پر جو سچی کتاب اتری اس میں خبر دی گئی. اسی طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ بھی پیش آئے گا. اسی کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں چار طرح کی ہوں گی، ایک ملائکہ کی، دوسری گواہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی، تیسری امت محمدیہ کی گواہی ہوگی، چوتھی آدمی کے اپنے اعضا کی گواہی. چوتھا امر حدیث بالا میں یہ ارشاد مبارک ہے کہ میں تم کو کفار کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا. یہ حق تعالی شانہ کا غائب درجے کا لطف و کرم اور مسلمانوں کے حال پر غیرت ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ بھی لطف و انعام ہے کہ ان کی لغزشوں اور سیاحت سے وہاں بھی درگزر اور پردہ پوشی کی جاتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ ایک مومن کو اپنے قریب بلا کر اس پر پردہ ڈال کر کہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، اس کی لغزشوں اور سیئات یاد دلا کر اس سے ہر ہر گناہ کا اقرار کرائیں گے، اور وہ اپنے گناہوں کی کثرت اور اقرار پر یہ سمجھے گا کہ اب ہلاکت کا وقت قریب آ گیا. تو ارشاد ہوگا کہ میں نے دنیا میں تجھ پر ستاری فرمائی ہے، تو آج بھی ان پر پردہ ہے اور معاف ہیں. اس کے بعد اس کے نیک اعمال کا دفتر اس کے حوالے کر دیے جائے. اور بھی سینکڑوں سے روایت سے مضمون مستمت ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والوں کی لغزشوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے. اس لیے نہایت اہمیت کے ساتھ ایک مضمون سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اللہ والوں کی کوتاہیوں پر ان کی غیبت میں مبتلا رہتے ہیں وہ اس کا لحاظ رکھیں کہ مبادہ قیامت میں ان کے نیک اعمال کی برکت سے ان کی لغزشیں تو معاف کر دی جائیں اور پردہ پوشی فرما دی جائے. لیکن تم لوگوں کو اعمال نامے غیبت کا دفتر بن کر ہلاکت کا سبب بنے. اللہ جل شانہ اپنے لطف سے ہم سب سے درگزر فرماؤ. پانچواں امر ضروری یہ ہے کہ حدیث والا میں عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا. اس رات میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی بے حد قدر کرنی چاہیے. بہت سے لوگ، عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، خواص بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں، حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے. یعنی فتنہ و فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردمی چھاتی ہے اس کا دل زندہ رہے گا، اور ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کا دن مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص پانچ راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جاوے گی. لیلۃ الترویح 8 ذوالحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ 9 ذوالحجہ کی رات، لیلۃ النحر 10 ذوالحجہ کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور شب برات یعنی 15 شعبان کی رات. جو شخص ان پانچ راتوں میں جاگے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے. فقہ نے بھی عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا. ماں سبت بسنہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ صاحب نقل کیا ہے کہ پانچ راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں، جمعہ کی رات، عیدین کی راتیں، اور رجب کی رات، اور نصف شعبان کی رات، غورہ رجب کی رات اور نصف شعبان کی رات۔ بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ رمضان مبارک میں جمعہ کی رات کا بھی خصوصیت سے اہتمام چاہیے کہ جمعہ اس کی رات بہت متبرک اوقات ہیں، احادیث میں ان کی بہت فضیلت آئی، مگر چونکہ بعض روایات میں جمعہ کی رات کو قیام کے ساتھ مخصوص کرنے کی ممانعت بھی وارد ہوئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ایک دو رات کو اس کے ساتھ اور بھی شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں، اپنے کرم سے، لطف سے، احسان سے ہمارے بزرگوں کی طفیل ہم سب کو نصیب فرما دیں، آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو نصیب فرما دیں، اور جن جن چیزوں پر وعید آئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں جلد انہیں چھوڑنے کی اور ان سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک وبا اس وقت جو چلی ہوئی ہے، جس میں یہ کہنا چاہیے کہ اکثریت مبتلا ہے۔ چار اشخاص جن کا ذکر ہوا، فضیلتیں اپنی جگہ پر، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، لیکن زیادہ ڈرنا چاہیے نقصان سے۔ نقصان سے جب بچ جائیں گے تو انشاءاللہ فضیلت تو پھر ملنی ہے۔ بخشش جب ہو گئی تو پھر ساری فضیلتیں مل جائیں گی، جنت بھی مل جائے گی، وہاں کے باغات بھی مل جائیں گے، گھوڑے بھی مل جائیں گی، محلہ بھی مل جائیں گے، مدار ہے بخشش پہ۔ تو جو جن چیزوں سے اللہ کی رحمت دور ہوتی ہے ان سے ڈرنے کی ضرورت جو ہے زیادہ ہے، اور ان پہ توجہ ہمیں زیادہ رکھنا چاہیے۔ جس میں سے ایک جو ہے، یعنی دو تین چیزیں، چار چیزیں جو بیان فرمائیں، شراب کی کثرت والا، اللہ کا شکر ہے کہ غالب اکثریت ابھی اس وبا سے دور ہے الحمدللہ۔ ہیں لوگ سنتے ہیں کہ بھائی لوگ اس فعل بد میں مبتلا ہیں، لیکن الحمدللہ کہ جمہور امت اس سے محفوظ، اللہ تعالیٰ جو اس فعل بد میں مبتلا ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ والدین کی نافرمانی، جن کے والدین چلے گئے دنیا سے، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، ہے نا؟ تو حل یہ دیا ہے کہ ان کے لیے سارے ثواب کرے، ان کے لیے استغفار کرے، بخشش کی دعا کرے۔ تو اگر دنیا میں نافرمان تھا تو انشاءاللہ فرموردار شمار ہو جائے گا۔ جب اس کے یہ اعمال پہنچتے رہیں گے وہاں، ان کو ملتے رہیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے، اور جب وہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور لکھ دیں گے کس میں؟ فرموردار اللہ۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جو ان کے قریبی اعزہ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، والد تھا، والد کے دوست احباب ان سے، والدہ ہیں تو انہیں جن سے زیادہ معانست تھی، جن سے قربت تھی، ان سے کے ساتھ کچھ سلوک کیا جائے، تو یہ بھی ان کا حق ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس فضیلت میں یہ نچات آ جائے گا۔ اور جن کے والدین حیات ہیں، بہت قیمتی ہیں بھائی، ان کے لیے جنت موجود۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ بہت سارے لوگ ماں کی فضیلت تو سمجھتے ہیں، ماں کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں، اور ہمارے یعنی ذرائع ابلاغ میں بھی ماں ماں ماں، باپ کو کوئی نہیں پوچھتا، یہ کہنا اگنور کر دیتے ہیں۔ تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ حالانکہ فرمایا کہ باپ جو ہے وہ مظہر ربوبیت ہے دنیا میں۔ میرے والد صاحب لغزی کرے فرمائے، بار بار اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالتے تھے، بولتے تھے دیکھو باپ جو ہے وہ مظہر ربوبیت ہے۔ کیا مطلب؟ پالنا کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے. دنیا میں اللہ نے واسطہ بنایا باپ کو, اپنا مظہر بنایا ہے نا, کہ اس کے ذریعے سے پلے گا, واسطہ بنایا ہے. چنانچہ بالکل صاف بات ہے, لوگ دیکھتے ہیں, سب کو معلوم ہے کہ باپ لاتا ہے, کماتا ہے, بچوں کی پرورش کرتا ہے نا. عموماً جس کو باپ نہیں رہتا پھر اللہ اس کو دوسرے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں, لیکن عموماً یہی. اور باپ کی رضا میں مولا کی رضا, بشرط یہ کہ وہ کوئی خلاف شرع کام نہ دے, کا حکم نہ دے. بہت سے والدین ہیں, وہ جہاں بچے کو دیکھا ذرا نمازی ہو گیا یا داڑھی رکھنے لگا, شرعی لباس پہننا شروع کر دی, اب تنقید شروع کر دیتے ہیں. تو ان کی اطاعت اب یہاں پر ضروری نہیں ہے, لیکن ان سے بے ادبی بھی نہ کرے. بارہ یہ واقعہ بھی ہمارے مذاکرے میں آتا رہا ہے کہ ایک بڑے بزرگ, کتابوں میں ان کا ذکر ہے, ان کے والد عیسائی, وہ کہتے تھے مجھے لے چلو میرے عبادت کا چرچ. تو وہ کچھ ایسے ازر کر کے ادھر ادھر ہو جاتے تھے, وہ پہنچ جاتے تھے ان کے والد کسی طرح سے. جب واپسی کا وقت ہوتا تھا تو واپسی میں جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے, اور واپسی میں ان کو گھر لے کر کے آتے تھے ہاتھ پکڑ کے. دیکھو یہ دین کی فہم بھی اللہ دیتے ہیں, اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے, کہ جاتے ہوئے بلا تعاون ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, اور گناہ اور برائی کے کاموں میں نہ کرو, نظر نہ کرو. تو اس سے بچنے کے لیے, یہ تو گناہ ہے نا چرچ لے جانا, اس کے بعد کام لے جانا, تو اس طرح تو بے ادبی نہ کرے اگر وہ کوئی ایسا کام بتلا رہے ہیں. کرے وہی جو دین میں ہے بھائی. اور ماں کا درجہ تو پتہ ہی ہے سب کو, ہے نا, کہ ایک صحابی نے کتنی دفعہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ماں کے ساتھ ایسا کیا, ہماری ماں کے ساتھ ایسا کیا, ہماری ماں کے ساتھ ایسا کیا, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا کیا بتا, کیا تو نے اس درد کا بھی حق ادا کر دیا جو تجھے جنتے ہوئے اس کو ہوا تھا؟ یعنی نہیں کر سکتا. آج بہت ساری اولاد جو ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے ماں کے بہت سی باتوں کی وجہ سے. یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا عالمیہ ہے کہ معاشرے میں افراط و تفریط ہے, تو ماؤں سے بھی زیادتیاں ہوتی ہیں, خصوصاً بہوؤں کے سلسلے میں. لیکن اسے خندہ پیشانی سے برداشت ہی کرنا چاہیے, اور ماں کے ساتھ پھر بھی رویہ اچھا رکھنا چاہیے, اسے سلوک کرنا چاہیے, اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ بچائے, اللہ بچائے. بعض نوجوان میرے سامنے ہیں کہ جنہوں نے خودکشی کر لی ماں کی اور بیوی کی چپلش سے تنگ آ کر, اتنے ڈسارٹ ہوئے, دل برداشتہ ہوئے. تو مائیں بیچاری وہ مغلوب ہو جاتی, شادی سے پہلے تو بہت چھانٹ چھانٹ کر بہو کو لے کے آتی ہے نا, بغول کسی کے دم اٹھا اٹھا کے دیکھتی, اور شادی کرتے ہی گھر آتے ہی پتہ نہیں کیا شیطان پٹی پڑھاتا ہے, کیسی پٹی پڑھاتا ہے کہ ایک دم سے وہ بالکل جیسے سوکن آ گئی. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ. اب کیا عرض کروں, اس طرف ابھی وقت نہیں ہے ادھر جانے کا. اس میں عمل دخل بہوؤں کا بھی ہوتا ہے بھائی, ان کی طرف سے اگر سختی کا معاملہ ہوا تم کوشش کرو نرمی کی. بھائی برانوں نے فرمایا کہ پتھر قطرہ گرتا رہے پتھر پر, قطرہ قطرہ, تو کیا ہوتا ہے؟ سوراخ ہو جاتا ہے پتھر پر, سوراخ ہو جاتا ہے. تو انسان ہے بھائی, ان کے دل میں جگہ کیوں نہیں بنے گی؟ سلوک کرتے رہو بن جائے گی جگہ. کوئیں بھی ایک سے ایک ہیں آج کل, ناک اونچی اونچی لے کر کے آتی ہیں. تحقیر کر, تو تھوڑا سا برداشت کی ضرورت ہوتی ہے. سال دو سال میں وقت گزر جاتا ہے اور معاملہ سدھر جاتا ہے. تو خیر اولاد کا کام لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی قدردانی کرے, اسے معافی چاہ لے, کوئی غلطی ہو جائے, کوتاہی ہو گئے, ہے نا, معافی مانگے, تو ان کی قدردانی ہونی چاہیے. تو اس بد دعا سے نکلے گا کچھ, کیونکہ اسی مسئلے میں آگے پیچھے دوسری بھی حدیث شریف ہے نا, جو ہم بارہ اس کو سن چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ممبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسرے پہ رکھا پھر فرمایا آمین, تیسرے پہ رکھا تو پھر فرمایا آمین. تو صحابہ نے دریافت کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایک ایسا عمل دیکھا, تو آج صاحب تفصیل بیان فرمائی کہ جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا کی, اور وہ دعا یہ کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو والدین یا ان میں سے کوئی ایک ملا اور اس نے ان کی ایسی خدمت نہیں کی کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی. میں نے کہا آمین. دوسرے پہ جب قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو, یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور وہ درود نہ پڑے. میں نے کہا آمین. اور تیسری, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ملا اور اس نے اس میں ایسی محنت نہیں کی کہ اس کی بخشش کے فیصلے ہو جائیں. میں نے کہا آمین. ابھی حدیث شریف میں اس میں آیا نا کہ رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں ان کے لیے میں نے بخشش رکھ دی. تو آج دیکھیے کتنے ہیں جو تراویح کی پابندی کر رہے ہیں, گھسیٹ گھساٹ کے روزہ رکھ لیتے ہیں, کسی بھی طرح سے وقت پورا کر لیتے ہیں اور تراویح میں غائب. میں تو اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں, پہلے روز آٹھ صفحے تھیں, اس کے بعد پانچ ہو گئیں اور ابھی تین ہو گئیں, وہ بھی ڈھائی پونے تین تین سمجھیے. اور ویسے ایک بات عرض کروں, ائمہ کرام ہمارے آنکھوں کے سر کے تاج ہیں, جو امام حضرات ہماری نماز پڑھاتے ہیں, اور جو ہے علماء کرام ان کی کیا شان ہے, لیکن تھوڑا سا ایک پہلو ہے اس پہ ہمیں اور انہیں سوچنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب جماعت میں کہیں سے بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو نماز کو مختصر فرما دیا کرتے تھے. اور امام مسجد کے فضیلت میں یہ آیا ہے کہ اس نے ایسی طرح امامت کی کہ نمازی اس سے راضی رہے, تو اس پر اس کو یہ فضیلت ہے. دیکھیے نمازی کا راضی رہنا یہ بھی اس کی ایک کنڈیشن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا, اس لیے کہ نمازی ہر طرح کے, ضعیف بھی ہیں, معذورین بھی ہیں, شوگر کے مریض بھی ہیں, گھٹنے کے درد کے مریض بھی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے باجماعت نماز کا یہ بھی حکم فرمایا کہ بھائی ہلکی پھلکی پڑھو, طویل پڑھنی ہے اپنی پڑھو, تمہارا تمہیں آزادی ہے, جتنی تم پڑھو طویل پڑھو پڑھو. اب یہ جو عوام الناس ہے جس سے عشاء کی 17 رکعت تو پڑھی جاتی نہیں, بھائی آپ سوچو گے 17 رکعت, ہم تو 9, 10, 12 ہی پہ اکتفا کرتے ہیں, اصل تو 17 ہی نا بھائی, 4 سنت 4 فرض, 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل. تو یہ بیچاری 17 رکعت تو پڑھتی نہیں, اس میں بھی ڈنڈی مارتی ہے, گو کہ ہمارے بزرگوں نے سکھلایا کہ دیکھو نوجوانوں کو ستر رکعت نماز بتایا کرو، نوجوانوں کو بولو بھائی نو رکعت پڑھ لیا کرو، چار فرض، دو سنت، تین وتر. جب وہ خود پڑھنے شروع کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ سترہ بھی پڑھیں گے، جب عادت ہو جائے گی. شروع میں سترہ بتاؤ گے تو وہ دو بھی نہیں پڑے گا. تو اب ایک مشت جو سترہ بھی مشکل سے پڑھا کرتے تھے ان پر مزید کتنا آ گیا؟ بیس اور آ گیا. ماشاء اللہ روزے بھی طویل ہیں. اس وقت کراچی میں سال کے طویل ترین روزے گزر رہے ہیں. جون میں 22 جون سال کا سب سے طویل دن، تو سب سے طویل روزے آج کے دن ہیں. تو روزے رکھ کے ویسے آدمی ادھموا ہو گیا. اب اس کی رہی رہی کسر جو ہے وہ اللہ بچائے ہمارے ائمہ حضرات وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ تو یہ ہونا تو یہی نا بھائی، آٹھ کی جگہ پہ تین سفے تو رہیں گی. ابھی ایمان کا وہ درجہ تو حاصل نہیں ہوا جو صحابہ کو حاصل تھا، جو پوری پوری رات کھڑے رہا کرتے تھے، ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی. ہم تو ابھی بہت ہی جس درجے میں وہ ہمیں آپ کو معلوم ہے. تو بھائی کیوں نہیں دس آیتیں پڑھ لیتے، ایک رکعت میں دس آیتیں، 29 شب کو قرآن مجید پورا کم و بیش. کیا ضرور ہے کہ آپ 27 کو ختم کریں اور 27 کو ختم کرنے کے چکر میں 20 تراوی گھنٹے گھنٹے بھر کی، سوا سوا گھنٹے بھر کی پڑھاتے ہیں اور آخر میں ایک ہفتہ بس اٹھک بیٹھک کر رہا ہوتا ہے آدمی، جلدی جلدی کر رہا ہوتا ہے، اس میں پھر وہ لطف بھی نہیں رہتا نماز کا. آدھا سے بارہ پڑھاتے ہیں نا آخر کے 20 تراوی میں 24 سپارے کھینچ دیے، اور اب آخر کے جو 7 دن ہیں اس میں وہ آدھا سپارہ یا اس سے بھی کم. تو وہ جو لوگ محروم ہو گئے اس طویل تراویح کی وجہ سے، اگر ہم تھوڑا سا شروع سے ہی 10-10 آیتیں پڑھتے اور ایک گھنٹے کے اندر مثلاً تراویح ختم کر لیتے تو اتنی بڑی تعداد بھاگتی نہیں. اور بہت مزے سے 29 شب کو آپ کی تراویح پوری ہو جاتی. آپ کہیں گے اس کی کوئی عملی شکل بھی ہے؟ عملی شکل ہے مدنی مسجد، وہاں پر 10 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، 10-11 بس عموماً، اور وہ اسی طرح ختم کرتے ہیں عائشہ مسجد. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرا ایک بہت مخلصانہ مشورہ ہے علماء کرام سے، ائمہ کرام سے، وہ امت کے لیے آسانی کریں، ان کو دین سے نزدیک کرنے کے لیے ایسی تدبیریں سوچیں کہ بھائی آسانی سے عبادت بھی ہو جائے، ہے نا، وہ بھی فضیلت میں شامل ہو جائیں. تو وہ اتنی بڑی جو تعداد ہے وہ تھک جاتی ہے، یا جو ہے ایمان کی کمزوری کہیں، زیادہ تو ایمان کی کمزوری ہے. اگر صحیح معنوں میں ہمیں جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہو تو پھر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ان حضرات کے سامنے تھا نا، تو انہوں نے کیسے اپنی طویل طویل رکعتیں، طویل روزے اور طویل نمازیں. تو میں ان پر کوئی یہ بات جو عرض کر رہا ہوں انتہائی درد دل سے عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا ہوں، ایک حل دے رہا ہوں. یہ ایک حل دے رہا ہوں کہ اس طرح سے ممکن ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی بھی شامل ہو جائیں اس میں، اور انہیں بھی آسان ہو جائے کہ ہاں بھائی چلو بھائی ایک گھنٹے میں ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ، تھوڑی ہمت کر لیں. جہاں سنتے ہیں 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی نماز، بس وہی ہمت ٹوٹ جاتی کہ یار دن بھر کے تو ویسے تھکے ہوئے ہیں، اتنا لمبا روزہ رکھ کے اب کون پڑے گا. تو بہرحال یہ تین جو وعیدیں بیان فرمایا نے، درود شریف نہ پڑھنے پر، اور جو ہے کیا کہتے ہیں والدین کی نافرمانی، اور روزے رمضان کی بے قدری، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جو اس میں خاص بیان فرمایا ہے قطع رحمی کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے رمضان وار کی فضیلت عطا فرمائے. آج سے ان شاء اللہ تعالیٰ اعتکاف بھی شروع ہوگا کراچی میں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اعتکاف کی فضیلت عطا فرمائے, شب قدر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے, محبت کے ساتھ ہمیں یہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی اعمال ہیں, چند دن باقی رہ گئے, دیکھیے آج 20 روزہ ہو گیا, دیکھتے دیکھتے ایام و معدودات ہیں نا, بس وہی فوراً نکل جاتے ہیں, اور تو ایسے چٹکی بجاتے گزر گئے. اللہ تعالیٰ آگے بھی 10 دن جو ہیں اللہ عافیت سے نصیب فرما دیں ہم سب کو, روزہ رکھنے والے ہمت کو بلند فرمائیں, اور اس کی جو فضیلت ہے اللہ تعالیٰ وہ فضیلت ہمیں عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم, اللهم انت السلام بالسلام وارفع يا ذا الجلال والإكرام, اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين, يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين, يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ ہم سب کے عمل بیٹے کو انتہائی قبول فرما لیجئے. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا, اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو فضائل بیان ہوئے اپنے کرم سے بلا استحقاق ہم سب کو نصیب فرما, اور جن وعیدوں کے متعلق پڑھا گیا یا اللہ اپنے کرم سے تمام وعیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم سے بقیہ روزے بھی عافیت سے نصیب فرما دیجئے, پورے رمضان کی پوری برکات عطا فرما, عید کی خوشیاں عطا فرما. یا اللہ مجھے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجئے, پوری امت کی جان و مال عزت و ایمان و اعمال کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ کرم فرما دیجئے, فضل فرما دیجئے, عافیت دارین عطا فرما دیجئے, ہمارے دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقہ خیر میں قبول فرما لیجئے. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بالله. امين امين امين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المبارك وسلم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.